أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم.
صلوات پڑھیں محمد والے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے اور بھوک سے اور مال اور جانوں اور ثمرات کی کمی سے، اور اے رسول صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے. وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و سلام ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایک ایک حصہ ان آیات کا ضروری ہے کہ انسان سمجھے. صابرین کا معنی میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. دو سوال ایک برادر کی طرف سے ہیں، میں مختصر اشارہ کر کے دونوں کا جواب دے دوں. اگرچہ یہ دونوں سوال جو کیے گئے ہماری گفتگو میں، گفتگو کے ضمن میں دونوں کا جواب موجود ہے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ آیا ہمیں اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنی ہے؟ اگر ہم مثلا صرف تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لیں تو جب امام نے آنا ہے تو وہ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ سوال میرے عزیز نے اس لیے کیا ہے کہ ان کے ذہن میں تقوی کا تصور، مکمل والا تصور نہیں ہے. اگر تقوی کیا چیز ہوتا ہے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس ہستی کو دیکھ لیں جس کو آپ امام المتقین کے نام سے یاد کریں. گھر میں، عام زندگی میں تقوی وہ ہے جو ہم اپنے ذہن میں تصور رکھتے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، اونچا نہیں بولتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، فلان نہیں کرتا. لیکن یہ تقوی کی مکمل شکل نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ جیسا تجھے دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہو کر دکھا. تو میدان جنگ میں اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ سر جھکا کے دشمن کے آگے یوں کھڑا ہو، تسبیح نکال کے کھڑا ہو، میں تو تقوی والا ہوں. یہ تقوی ہے. جیسے میں نے کل کہا نا کہ بعض لوگوں نے اپنی سستی کا نام صبر رکھا ہو، صبر نہیں ہے. اسی طرح تقوی کی نمائندگی آپ امام المتقین سے لیں. دیکھیے، وہ جو متقین کا امام ہے، یعنی سب سے بڑا متقی ہے، وہ کس جگہ پر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ تو جب آپ میدان جنگ میں علی کو دیکھیں گے تو پھر کوئی علی کے سامنے ٹک نہیں سکتا. ہاں، جو تقوی کا غلط تصور ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی داستان بیان کروں، وہ تقوی نہیں ہے. ہم نے بعض دین کے اندر جو شریعت کے بڑے بڑے لفظ ہیں، ان کا جو معنی ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا ہے، وہ معنی غلط ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مولا امیر کے زمانے میں شامیوں کے ذہن میں علی سے کیا تصور آتا تھا. حقیقت کے بالکل برعکس، علی دنیا و آخرت میں رسول اللہ نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا. پتہ ہے نا آپ کو، جب مدینہ میں اخوت قائم کی جا رہی تھی، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اور مدینہ والے جن کو انصار کہا گیا، جنہوں نے مدد کی، تو رسول اللہ نے ایک نئے دین کی بنیاد پر، ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی، اور ایک نیا رشتہ قائم کر دیا، ایمانی رشتہ. کیسے؟ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، اور کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. عموماً تو سارے مومن ہی بھائی بھائی ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوة، مومن بس بھائی بھائی ہیں، اور کوئی رشتہ نہیں. لیکن خصوصی طور پر، مثلاً ایک مومن، اب میں مومن ہوں، آپ سب میرے بھائی ہیں، اگر انشاءاللہ ایسا ہے تو ہم سب بھائی ہیں، لیکن اگر مجھے ہیلپ کرنی پڑے تو میرے پاس کتنی گنجائش ہو، ایک یا دو کی کر لوں گا، سب کی تو نہیں کر سکتا. لہٰذا ایک ایک کو، ایک ایک کا بھائی بنایا تاکہ ایک ایک کے ساتھ شیئر کر سکے. تو ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، سب مہاجروں کو انصاریوں کا بھائی بنا دیا، مولا علی رہ گئے. علی کو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا. تو مولا آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے، اور میں بھی ہجرت کر کے آیا ہوں، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. یعنی ایک الگ ہی رشتہ ہے رسول اللہ کا مولا علی کے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ داستان سنا رہا تھا آپ کو تقوی کے لیے، کہ شہید مرتضیٰ مطہری، ہمارے ذہنوں میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ کی، تاکہ ذہن واپس متوجہ ہو جائیں، کہ ہم نے بعض لفظوں کا معنی اپنے ذہن میں ہمیں غلط بتایا گیا، حقیقی مفہوم نہیں ہے. صبر کا لفظ ان میں سے ایک ہے. اسی طرح تقوی، متقی کون ہے؟ آپ کے ذہن میں اس طرح کا بندہ آ جائے، بالکل سر جھکا کے چلتا ہے، اس نے تو گھر اور مسجد کے علاوہ کوئی جگہ دیکھی نہیں، یہ بڑی شرافت کی نشانی نہیں ہے، شرافت کی نشانی. متقی وہ نہیں ہے جس کو آس پاس پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، بھونگا ہے. متقی وہ ہے جو اپنے زمانے کے حالات پہ نظر رکھے ہوئے، کہ جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہوں، کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے، کیا چالیں چلی جا رہی ہیں، میرے مکتب کو کیا چیلنج درپیش ہے. کھلی آنکھوں سے جو سب کو دیکھ رہا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے. متقی کہتے ہیں جو خود کو بچائے. تو خود کو صرف اپنے جو خود گناہ کرنے ان سے بچانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، جو دشمن چالیں چل رہا ہے ان سے خود کو بچا کے رکھنا، اپنے ماحول کو بچا کے رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. البتہ تقویٰ کی داستان بہت لمبی ہے، تو الفاظ کے صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، ورنہ اللہ نے قرآن میں کچھ کہا ہوا ہے، ہمارا ذہن کہیں اور پہنچا ہو. جیسے نام علی تمام خوبیاں اپنے اندر رکھتا تھا رسول اللہ کے بعد، لیکن شامیوں کے لیے نام علی معاذ اللہ تمام برائیوں کے مجموعے کا نام تھا. لہذا ضروری ہے کہ انسان کو صحیح بات پتہ ہو. تو شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں اس طرح کے متقی کا واقعہ بیان کر کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ، یعنی بکری کی طرح، بکری کے بچے کی طرح بزدل ہونا اور ظاہر یہ کرنا کہ بڑا نیک ہے، ہر وقت نمازیں تسبیحاں یہ وہ پتہ نہیں کرتا رہتا ہے. انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا ایک شہر میں، ان کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ظاہراً تعلیم و تربیت در اسلام ان کی کتاب ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک شہر میں ایک بڑا اس قسم کا متقی رہتا تھا، ہر وقت عبادتیں تعقیبات فلان یہ وہ. تو عمر جب اس کی گزر گئی، اچانک اسے خیال آیا کہ اتنا ایک بافضیلت کام ہے وہ میں نے کیا ہی کوئی آج تک. کون سا کام؟ جہاد. کہتا ہے اس شہر میں مجاہدین بھی ہیں، جب دشمن حملہ کرتا ہے یہ جاتے ہیں لڑتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں، اور میں اتنی باتیں کرتا رہا ہوں اور اس جہاد جیسی عظیم نعمت سے میں محروم ہوں، ٹھیک ہے، کیسے اللہ کو منہ دکھاؤں گا. تو اس نے ان مجاہدین سے، اپنے شہر کے سپاہیوں سے جا کر کہا کہ ایسا کرو، نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی موقع آئے دشمن کا حملہ ہو مجھے ضرور بتانا. اب یہ آپ سنیں اور ذہن میں رکھیں کون تیار ہے امام زمانہ کے لیے. تو بڑی تاکید کی، انہوں نے بھی بڑا احترام کیا، بڑا بزرگوار تھا، ٹھیک ہے، سب احترام کرتے تھے. کہا جی ضرور ہم آپ کو بتائیں گے، یہ تمہاری سعادت ہوگی آپ ہمارے ساتھ جائیں، برکت ہوگی بڑی. اچانک شہر میں ایک دن اعلان ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا. اب وہ جو پہلے سے جن کو عادت ہے، جن کا مزاج ہے، انہوں نے دو منٹ میں تلواریں اٹھائیں اور شہر سے نکل گئے. اس کو بتایا کہ جہاد کا ٹائم آ گیا. یہ غسل جہاد اور مستحبات اور ذکر اذکار کرتا کرتا جب فارغ ہوا، سارے ذکر کر کے اور اعمال کر کے نکلنے کے لیے، دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. جنگ ہو گئی، سب ختم ہو گیا اور وہ واپس آ رہے ہیں. تو اس نے سر پیٹا، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا مجھے ساتھ لے کے جانا. تو انہوں نے کہا جنگ میں اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو کام آپ کرتے رہے وہ کرتے رہیں، اور پھر ادھر تو دشمن کو فوری جواب دینا ہوتا. تو کہتا ہے میں پھر رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، ہم نے ایک بڑا خطرناک دشمن پکڑا ہے، کافر پکڑا ہے، اس نے کئی مومنوں کو شہید کیا. تو آپ ایسا کریں، ہم اس کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اس کو قتل کر دیں. بڑا خوش ہوا. اب انہوں نے وہ بندہ سامنے لایا، وہ موٹا تازہ تھا، ٹھیک ہے، جلاد قسم کا، لیکن اس کے ہاتھ پیر دونوں بندھے ہوئے تھے، باندھا ہوا تھا اس کو، اور اس کو کہا کہ یہ آپ کے حوالے، آپ جانے، آپ کا کام جانے، تلوار آپ کے پاس ہے، اس کو آپ قتل کر دیں. یہ بڑا خوش ہوا. وہ آگے چل پڑے, آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ قتل کر دے گا. کافی دیر ہو گئی تو یہ مجاہد صاحب آئے نہیں, یہ جو اس قسم کے متقی تھے, تو وہ آئے نہیں. جب آئے نہیں تو تھوڑی دیر بعد ان مجاہدین کو ٹینشن ہوئی کہ بھائی قتل کرنا ایک بندے کو کتنی دیر کا کام ہے, تو دیکھے تو صحیح بھی کیوں نہیں آ رہے بزرگوار. تو یہ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ تھا, کیا منظر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بندے ہوئے بندے ہوئے پیروں کے ساتھ بزرگوار کے اوپر چڑھا ہوا ہے, اس کو نیچے گرایا ہوا ہے. تو یہ جھپٹے انہوں نے اس کو اتارا اور تلوار سے اس کی گردن کاٹی, مارا اس کو, اور اس بزرگوار کو اٹھایا, اس کو پانی شانی پلایا, اس کو دبایا شبایا. جب وہ ہوش و حواس میں آ گیا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا, اس کے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس تلوار تھی, آپ نے ایک وار کرنا تھا. اس نے کہا کہ میں, آپ لوگ جب چلے گئے تو میں تیاری کرنے لگا تھا, اچانک اس نے زور سے ہف کیا, زور سے آواز نکالی, تو میں اس ڈر کے زمین پہ گر گیا, اور جب میں ہوش میں آیا تو یہ اوپر چڑھا ہوا تھا میرے بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ. تو اس قسم کا بندہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار ایسے ہوتے ہیں, تو بکریوں کو قرآن نے متقی نہیں کہا. توجہ فرما رہے, اگر متقی دیکھنا ہے تو پھر امام المتقین کو دیکھو, وہ میدان جنگ میں کیسے ہیں, میدان جنگ میں ایسے ہیں کہ جب اپنا نام بتایا تھا نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, تو کسی نے اس کو بتایا ہوا تھا کہ حیدر نام سے نہ لڑنا. مرحب بھی ایک دفعہ تردد میں آ گیا جو پہلے خبر اس کے پاس موجود تھی, لیکن پھر پیچھے والوں نے اور اس کو بہرحال شور مچایا ہوگا تو لڑ پڑا اور پھر نار ہوا. میدان جنگ میں یوں ہے علی. لیکن اگر آپ کبھی یتیموں کے پاس دیکھیں علی کو, تو آپ کو لگے, آپ یعنی سوچ بھی نہیں پائیں گے, یہ وہی علی ہے جو میدان جنگ میں اس طرح حملے کرتا ہے. اتنا نرم طبیعت والا علی. کیوں؟ متقی وہ ہے کہ جس جگہ پر جیسا ہونا چاہیے, جہاں سخت ہونا چاہیے اس سے زیادہ سخت کوئی نہ ہو, اور جہاں نرم ہونا چاہیے اس سے زیادہ نرم کوئی نہ ہو. یہ متقی ہے. متقی وہ نہیں ہے کہ جب کوئی کہے کہ آؤ میدان میں اپنے حقوق کے لیے قیام کرو, کہ میرا یہ کام نہیں ہے, میں گھر تسبیح پڑھ کے دعا کروں گا آپ کے لیے. یہ بزدل متقی نہیں ہوتا. لہذا امام کا ساتھی کون ہے, کہ اسے پتہ ہے امام کے ساتھ کیا حالات ہوں گے. زندگی کے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس نیت سے, آپ ڈاکٹر ہو, آپ انجینئر ہو, آپ کاروبار کر رہے ہو, آپ کچھ کر رہے ہو, آپ اس نیت سے اس شعبے میں ایکسپرٹ بنو کہ جب میرا امام آئے گا اس شعبے کی اپنی خدمات امام کو پیش کروں گا. اس دنیا میں جتنے شعبے ضروری ہیں سب ضرورت ہوں گے امام کو, سب کے ایکسپرٹ. ایسا نہیں ہے کہ امام اکیلے بیٹھ کر اور وہاں سے معجزانہ طور پر سب امور چلائیں گے. نہیں, ایسا تو کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہلے سے کر دیتا. وہ ایک پوری دنیا پر ایک حکومت بنائیں گے مختلف علاقوں میں مختلف کاموں کے لیے. انہیں اپنے نمائندے جو با ایمان بھی ہوں اور متخصص بھی ہوں, اپنے اپنے کام کے ماہر بھی ہوں, وہ ان کو چاہیے ہوں گے. آپ جس شعبے میں جا رہے ہو آپ نیت کیا کرو کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ اگر میری زندگی میں خدا کے اس نمائندے کا ظہور ہو جائے تو میں اس شعبے کی خدمات اپنے امام کو اپنی خدمات جا کر پیش کروں. اور آپ جس شعبے میں بھی ہو, بزدلی کا امام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. بزدل کا مولا علی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. بزدل نہیں جچتا علی کے ساتھ کھڑا ہوا, علی کے لشکر میں کھڑا ہوا. علی کے ساتھ شجاع جچتا ہے. میدان میں نکلنے والا نہ ڈرنے والا نڈر. صلوات پڑھیے محمد والے. بس جس میرے دوست نے سوال کیا وہ سمجھ لے متقی لفظ میں شجاعت شامل ہے. میدان جنگ میں تقوی اسی کا نام. آپ قرآن پڑھیں آپ کو مل جائے گا. میدان جنگ میں تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ بھاگ جاؤ خود کو بچا کے بھاگ جاؤ؟ تقوی بچانا ہوتا ہے؟ نہیں, تقوی اختیار کرو یعنی وہی ہو. دوسرا یہ تھا سوال کہ کس طرح ذکر امام حسین مثلا مصائب بیان کرنے والے مصائب بیان کریں کہ توہین نہ ہو. ایسی بات نہ اس طرح نہ بیان کریں امام کی شخصیت کو, امام کے اہل بیت کے مصائب کو, کہ ان کی توہین ہوتی ہو کسی پہلو سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عام جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں مجالس میں ان کو جس طرح خطیب بیان کر رہا ہے تعارف کروا رہا ہے وہ اس طرح سمجھ رہے ہیں, اور بالعموم مصائب بیان کرتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ آئمہ کی جو شخصیت کی بنیادی صفات ہیں وہ آپ کے لیے کلیئر ہونی چاہیے. کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے وہ اعلیٰ صفت جو ہے وہ مخدوش ہو, وہ خراب ہو رہی ہو. مثال کے طور پر آپ امام کو اس طرح پیش کریں کہ جیسے امام حوصلہ ہار گئے. توجہ فرما رہے ہیں, امام حوصلہ ہار گئے. کوئی بھی بات یا اس طرح پیش کریں کہ جس سے دیکھنے والوں کو لگے امام میں صبر نہیں تھا. بعض لوگ کر دیتے ہیں ایسے. مثلا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, مثلا ایک بندہ مصائب پڑھ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کہ جناب امام نے اوپر رخ کیا جب جناب علی اکبر شہید ہوئے, اور بڑے عجیب سے انداز میں, انداز اس کا اپنا ہے لیکن وہ لگا رہا امام پر, کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں عجیب سے لہجے میں کہ اب تو راضی ہو گیا. اب یہ انداز ہے کہنے کا. وہ جو کہہ رہے ہیں ہر قربانی پر رضن بقضائہ و تسلیما لامر, حسین راضی ہے تیرے فیصلے پر. اس حسین کو آپ ایسے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ وہ اعتراضانہ کہہ رہے ہیں اب راضی ہو گیا تو. انداز توہین والا, گستاخی والا اللہ کے ساتھ. تو جس نے, توجہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مؤدبانہ, بہت بڑی خدمت ہے آپ کوئی کلام لکھیں منقبت اہل بیت ہو یا مرثیہ ہو. بچوں کو, بعض لوگوں کو, بعض ماؤں کو شوق ہوتا ہے کہ بچے, ان کی بچیاں مجلس پڑھیں. آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ بس میری بچی جب پڑھے تو سارے کہیں کتنی اچھی مجلس پڑھی, واہ واہ کرا دیں. یہ نہ ذہن میں رکھیں, بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ میری بچی وہ بات بیان کرے جو حسین اور حسین کا اللہ چاہتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی بچی کو, اپنے بچے کو جس کو اس کام پہ آپ لگا رہے ہیں, اس کی اس طرف تربیت کر رہے ہیں, اس کو وہ ماحول دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے لکھا ہو کہ کوئی بہترین خطیب بن جائے, بہترین خطیبہ بن جائے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہو. تو اگر اس صلاحیت کو آپ نے شروع سے صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ڈالا تو وہ بھی پھر لوگوں سے داد لینے کے لیے پڑھنے والا یا پڑھنے والی بن جائے گی, نہ کہ اللہ کو راضی کرنے والا یا کرنے والی بن. شروع سے تربیت کر. اور یہی سے میں پھر اشارہ کروں, کل بھی میں اشارہ کر پایا تھا خاص طور پہ اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے جو جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے, بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, بچے یا بچی کو عزادار بنانا صرف اس کو کالے کپڑے پہنانے کا نام نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, صرف گھر میں نیاز پکانے کا نام نہیں ہے, صرف جلوس میں شرکت کا نام نہیں ہے، اپنے بچے کو اپنی بچی کو تعلیمات آل محمد کے سائے میں تربیت کریں، اور ایک امانت دار، ایک ہوشیار، ایک بیدار، ایک باکردار، عزادار معاشرے کو دیں۔ کتنے سال ہیں بچے اور بچی کے آپ کے پاس؟ جب تک کہ وہ بڑا نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، اپنے اچھے بولے کی طرف خود نہیں چلا جاتا، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس کو امانت کی نگاہ سے دیکھیے کہ یہ جو امانت ہے، میرا بچہ میری بچی، توجہ فرمائیے، یہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میرے سامنے لایا جائے گا، میں بھی کھڑی ہوں گی، باپ سوچے میں بھی کھڑا ہوں گا، اور میرا یہ بچہ اور میری بچی میرے سامنے لایا جائے گا۔ تو دو قسم کی ملاقاتیں قیامت کے دن اللہ نے بیان کی ہیں، اولاد کی اور ماں باپ کی، دو بالکل مختلف حالات۔ ایک ملاقات قیامت کے دن اللہ نے ان کی بیان کی ہے کہ ماں باپ نے بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور اولاد کی بھی ویسی تربیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن ان ماں باپ کو جنت تو دوں گا، جنت کی نعمتیں دوں گا، ایک اور نعمت جو ان کو زیادہ سکون کا باعث ہوگی وہ یہ کہ ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ رکھوں گا۔ اگرچہ درجے کے اعتبار سے ان کی اولاد ان سے نیچے ہی کیوں نہ ہو، جنت میں درجات ہیں، قرآن فرماتا ہے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق، کس کا عمل کتنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں باپ کا عمل زیادہ تھا اور ان کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن بچوں نے بھی فالو کیا، اسی راستے پہ تھے جس پہ ماں باپ تھے، لیکن اس درجے کے نہ بنے، تو قرآن کے لفظ یہ ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے بھی ان کو فالو کیا، اسی طرح کے ایمان میں الحقنا بهم ذریتهم، تو ہم ان کی ذریت، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے، ملا دیں گے، ان کے درجے پہ لے جائیں گے، ان کا نیچے سے درجہ بلند کر کے۔ لیکن ان کو بلند کرنے میں آیا ان کا کوئی درجہ ہم کم کریں گے؟ فرمایا وما التناهم من عملهم من شيء، تو وہ جو والدین کے عمل کے مطابق ان کا درجہ ہوگا اس میں سے ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ ہم اپنے فضل سے اولاد کو اوپر ان کے ساتھ کر دیں گے۔ ساتھ ملا دیں گے، اکٹھے ہوں، حالانکہ ان کے اعمال کم تھے، لیکن چونکہ والدین کے ساتھ بالآخر ایک لنک ہوتا ہے۔ یہ ہے نیک ماں باپ اور ان کی تربیت شدہ نیک اولاد، یہ ملاقات قیامت کے دن۔ کوشش کریں جن کے والدین بھی اسی کے مطابق چلیں، اپنے بچوں کے ساتھ اسی نیت سے ان کو پالیں، اس طرح پالیں کہ یہ والی ملاقات ہو قیامت کے دن۔ اور وہ افراد کہ جو اب بچے نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ کوشش کریں کہ ایسی زندگی گزاریں، خود کو ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن آپ کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، یہی والی ملاقات اللہ آپ کی کروائے ان سے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے نیک لوگوں کا تذکرہ۔ اور جو اس طرح نہیں ہے، اس طرح اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کی ملاقات کیسی ہوگی؟ بہت قرآن کے لفظ خطرناک ہیں، لفظ اللہ کے ہیں، بدل نہیں سکتے، بات بدل نہیں سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتا۔ اب جو برے ماں باپ ہیں ان کی ملاقات کیسے ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کی ملاقات کیسے ہوگی؟
ایک سورہ ہے قرآن مجید میں آخری جز میں سورہ عبس، عبس و تولی ان جاءہ الاعمى، اس کے آخر آخر میں یہ آیات ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ، جس دن وہ زبردست قسم کی آواز آئے گی، قیامت آئے گی، يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، اس دن انسان اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے فرار کرے گا۔ سگا بھائی تو سگا بھائی ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ وہ میرا سگا بھائی وہ سامنے نظر آ رہا ہے، بجائے ملنے کے کیا کرے گا، فرار کر جائے گا، وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بھائی بھائی سے نہیں، صرف یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اور ماں کو دیکھ کے بھاگے گا، فرار کرے گا، باپ کو دیکھ کے باپ سے فرار کرے گا، وصاحبتہ، اور بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، اپنے بچوں کو دیکھے گا فرار کرے گا وہاں سے۔ کیوں؟ وہ تو اللہ ملاقاتیں کروا رہا تھا، درجے اکٹھے کر رہا تھا جنت میں، یہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ انہوں نے دنیا میں زندگی دنیا کے لیے گزاری، انہوں نے نہ خود ایمان کا رستہ اختیار کیا نہ اپنی اولادوں کی تربیت کی۔ اب یہ اپنے بھائی کو دیکھ رہے تو ڈرے گا کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں تو ایک دوسرے کا بڑا کام کیا تھا، لیکن ایک دوسرے کو کبھی اچھی نصیحت نہیں کی تھی، بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی نہیں کہا نماز پڑھ، یہ کہتا تھا یہ کام کر لے، یہ پراپرٹی بنا، یہ کاروبار، یہ سفارش تیری کراتا ہوں، تیری نوکری لگاتا ہوں، لیکن جہنم میں جاتا دیکھ کے اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کام جو تو نہیں کرتا جہنم میں جائے گا، یہ اہل بیت نے بتایا ہے، یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ قرآن نے بتایا ہے، نہیں تھا۔ اب یہ بھاگے گا اس لیے کہ کہیں میرا بھائی یہ نہ کہے کہ یہ میرا بھائی تھا، اے اللہ اس کی گردن پر میرا حق تھا، مجھے نصیحت کرتا، یہ مجھے بچا سکتا تھا، مجھے نصیحت کر سکتا تھا، لیکن یہ خود بھی دنیا میں غرق تھا، مجھے بھی دنیا میں غرق کر دیا، اے اللہ میرا حق لے کر دے اس سے، لہذا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے، بھاگے گا۔ اسی طرح باپ بھاگے گا کہ بیٹا یہ نہ کہے یا اللہ تو نے مجھے اس کے گھر پیدا کیا تھا، اس ماں کے گھر پیدا کیا تھا، میں تو تیری مخلوق تھا، ان کے گھر تو نے مجھے بھیجا، انہوں نے مجھے تیرا نہیں بنایا، انہوں نے میری دنیا پہ تو بڑے زور لگائے، بڑے پاپڑ بیلے، مجھے کہتے تھے دنیا میں یہ کر یہ کر یہ کمانا ہے تو نے، لیکن تیرا دین انہوں نے مجھے نہیں سکھایا، ان سے مجھے حق لے کے دے، آج جو میں تیرے سامنے بے دین بن کے کھڑا ہوں، بے دین زندگی گزار کے، اس کا سبب میرے ماں باپ ہے۔ جب ماں باپ کو پتا ہوگا بچے نے یہ شکایت کرنی ہے، بھاگیں گے۔ اور اسی طرح بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ یہ جو آیت مشہور آپ سنتے ہیں نا، شہداء کے لیے بھی لکھی ہوتی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، مَوْءُودَة کسے کہتے ہیں؟ اس بچی کو جس کو زندہ زندہ دفنا دیا جائے مٹی میں۔ یہ مشرکین عرب کی رسم تھی، بیٹیاں انہیں ناپسند تھیں، اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جن کو بیٹیاں ناپسند تھیں اور وہ رسول پاک کو تانا دیتے تھے، اس کا بیٹا نہیں بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بیٹے پسند ہیں نا، لیکن مجھے جو اس کائنات میں سب سے زیادہ رسول پسند ہے، اس کی نسل میں بیٹوں سے نہیں بیٹی سے چلاؤں گا۔ رسول اللہ کو بیٹی ملی، ایسی بیٹی کی ایسی نسل اللہ نے عطا کی کہ جو اللہ کے رسول کی نسل کی بقا کا سبب ہے۔ کوثر، خیر کثیر کہہ دیا گیا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، چاہتا تو کتنے بیٹے دے دیتا، دیے بھی واپس لے لیے، لیکن ابتر کے تانے کا جواب اللہ نے رسول کو بیٹا دے کر نہیں دیا، بیٹی دے کر دیا۔ عظمت جناب سیدہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو مشرکین بیٹیاں دفن کرتے تھے، اس کا ذکر ہے سورہ تکویر، یہ بھی تیسویں آخری جز میں ہے قرآن کے۔ وَإِذَا قیامت کا تذکرہ ہو رہی ہے، قیامت کی نشانیاں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ چلتے چلتے آگے کیا آتا ہے قیامت کا، جب جو حادثات ہو رہے ہوں گے، پھر جب حساب کتاب کے لیے سب کو بلایا جائے گا کیا ہوگا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب اس بچی سے جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا اس سے اللہ سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، کیونکہ جرم تو پھر اللہ کا ہے نا جس نے لڑکی بنایا اس کو، اگر لڑکی ہونے کی وجہ سے قتل ہو گئی تو کس کا جرم ہے، جس نے اسے لڑکی بنایا، وہ لڑکا بنا دیتا نہ ماری جاتی، تو گویا اس زندہ درگور کر دی جانے والی بچی کا جو مدعی ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہوگا، پوچھے گا ہاں بھائی کیوں تم نے اس کو، کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی آیت پر اگر آپ غور و فکر کریں تو وہ بچے جن کے ماں باپ ان کو دنیا میں تو ان کا مستقبل اچھا کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں لاپرواہ ہوتے ہیں، بچہ سکول، ان ماں باپ کو پتہ چلے کہ بچہ 3 دن سے یہاں سے سکول کا کہہ کر جاتا ہے لیکن آوارہ گردی کرتا ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بچے کو ہو سکتا ہے مارے پکڑ کر، ہو سکتا ہے کوئی اس پر پابندی لگا دے، سخت سنجیدہ ہو جاتے ہیں، تو کیوں سکول نہیں جاتا، لیکن یہی ماں باپ دیکھ رہے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بچہ ہے نا یا یہ جو بچی ہے، یہ قیامت کے دن یہ بھی اسی لائن میں کھڑی ہوگی کہ جو زندہ دفن ہونے والوں کی لائن ہے، کیا کہے گی کہ اے اللہ تو نے مجھے ان کو عطا کیا تھا، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، یہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، یہ کہتے تھے ہم شیعہ ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں دنیا ہی بستی تھی، انہوں نے مجھے بھی دنیا دار بنایا، ان کی باتوں میں دنیا تھی، ان کے پلانز، مستقبل کے پلانز میں دنیا تھی، کپڑے تھے، جوتیاں تھی، گاڑیاں تھی، موٹر سائیکل تھے، جائیداد تھی، پیسہ تھا، دین بس رسمی طور پہ کبھی کبھی بات ہوتی تھی، لیکن میں دیکھتا تھا اہم چیز دنیا ہے، انہوں نے مجھے دنیا دار بنایا ہے، گویا انہوں نے جیسے اس بچی کا جسم دفن کیا تھا انہوں نے، انہوں نے میری روح کو دفن کر دیا دنیا کے اندر، حالانکہ اگر یہ میری تربیت کرتے جن کو تو نے مجھے عطا کیا تھا، ان کو اگر یہ تربیت کرتے تو میں بھی آج سرخرو ہو کے کھڑا ہوتا، میں بھی دیندار ہوتا، انہوں نے تیری امانت کو صحیح ادا نہیں کیا۔ یہ آیات قرآن ہے، مومنین اس دنیا میں جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے سب امانت ہے، سب امانت ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو صرف جزا کے دن کا ذکر کیوں؟ اللہ وہاں کہہ سکتا تھا نا مالک کل شے، ہر چیز کا مالک، مالک کل یوم، ہر دن کا مالک کہہ سکتا تھا، کیوں کہا مالک یوم الدین؟ چونکہ اس دن کی طرف توجہ کروانا مقصود ہے، اگر کہا جاتا نا ہر چیز کا مالک تو قیامت کی طرف توجہ نہ ہوتی، اگر کہا جاتا ہر دن کا مالک تو مختلف دن تو ذہن میں آتے، قیامت کا دن ذہن میں نہیں آتا، قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر چیز کا مالک وہی ہے، تم تو اپنے ہاتھ کے بھی مالک نہیں ہو، وہ بھی تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بطور امانت اس کو دیا تھا، اس نے مجھے تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا، جو تیرا حکم تھا اس میں، اس حکم کی اطاعت میں یہ ہاتھ استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ پیر استعمال نہیں ہوتا تھا۔ سورہ یاسینہ پڑھتے ہیں نا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، کیا مطلب؟ یعنی جہاں سے بول بول کے یہ چکر دے لیتے تھے آج اس کو ہم سیل کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
میں آپ کو آیات قرآن بتا رہا ہوں اور یہ آپ جان لیں، میں اور جگہوں پر بھی کہتا ہوں اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر میں نے پہلے نہیں کہا تو ہو سکتا ہے پہلے کہہ چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر کہا ہو. ایک بات کو پلے سے باندھ دیجیے کہ دنیا کی واحد کتاب، دنیا کی وہ واحد کتاب کہ جس کو آپ جہاں سے بھی کھولیں، جس لفظ پہ ہاتھ رکھیں، جس جملے پہ ہاتھ رکھیں، جس سطر پہ ہاتھ رکھیں، آپ یقین سے اور قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں یہ جو لکھا ہوا ہے نا، جس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، یہاں بات رکے نہیں، پھر آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہی رسول اللہ کا بھی فرمان، پھر یہی میرے مولا علی کا بھی فرمان ہے، یہی میرے مولا حسن کا بھی فرمان ہے، یہی مولا حسین کا بھی فرمان ہے، یہی زین العابدین کا فرمان ہے، یہی محمد باقر، یہی جعفر صادق، یہی موسیٰ کاظم، یہی امام علی رضا، یہی محمد امام محمد تقی، یہی امام علی نقی، یہی امام حسن عسکری، یہی امام زمان میرے زمانے کے امام کا یہی فرمان ہے، یہ سب کے سب کا یہ فرمان ہے. یہ میں 100% کہہ سکتا ہوں. مومنین، اس دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ کہیں بھی انگلی رکھیں اور کہہ سکیں یہ 5 اور 12 اور 14 کا کنفرم یہی فرمان ہے، سوائے قرآن کے اور کوئی کتاب نہیں. باقی جو بھی کتاب ہوگی، سند دیکھو، متن دیکھو، فلان دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، قرآن میں صرف قرآن دیکھو. آپ کو سند چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا. خدا نے جو فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا معنی یہ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت لینے والا؟ کیا لفظ ہے اللہ کے، ہے کوئی نصیحت دینے والا؟ آپ فرض کریں آپ قیامت کے دن کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، میں نے اپنے قرآن میں اعلان کیا تھا، دوبارہ لفظوں کو تمہیں سنا رہا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ وَلَقَدْ جو ہوتا ہے یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، یسرنا آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِر، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ کی قسم، جس جس نے قرآن کے بارے میں دنیا میں غفلت کی ہوگی، تڑپ کر کہے گا یا اللہ میں ہوں، لیکن وہاں پر اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب قرآن کو پڑھو اور عمل کرو اور نصیحت لے لو، ختم ہو چکا وقت وہ. دنیا میں وقت آج وقت ہے اپنے آپ کو قرآن سے رابطہ، اور اس معنی میں بھی قرآن آسان ہے کہ آپ کو قرآن جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا یہ روایت ٹھیک بھی ہے، ہو سکتا ہے ضعیف ہو سکتا ہے غلط ہو، ہو سکتا ہے راوی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے راوی کی یاداشت بعد میں خراب ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے یہ 7 بندے بیچ میں واسطہ ہیں، کسی ایک سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور حدیث اوپر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا قرآن میں. اللہ نے ایسی عظیم نعمت آپ کو عطا کی، لیکن جتنی عظیم نعمت ہے اتنی ہی ہماری زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتی، اتنی ہی ہماری زندگیوں میں دکھائی نہیں دیتی. اور علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ امت عجیب امت ہے، یہ امت عجیب امت ہے کہ ان کے رسول نے ان کو کہا، فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، میری کمی ان 2 چیزوں سے پوری کرنا، یہ ایک قرآن ہے جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں، اور یہ ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں، میرے بعد ان 2 سے زیادہ قیمتی چیز دین میں کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے. اور یہ امت عجیب امت، جب تک اہل بیت ان کے درمیان رہے وہ ظلم کیے جو کسی نے کسی پر نہیں کیے، اور آج
جب اہل بیت اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن قرآن موجود ہے, تو وہ کتاب جس کو زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے شامل ہونا چاہیے تھا, استخارے کرنے کے لیے نہیں. کوئی بندہ کہے ہم تو ہر بات میں, کچھ لوگ تو ہیں واش روم بھی استخارہ کر کے جاتے ہیں, عجیب و غریب لغویات بنا لیے دین کو. ہمارا قرآن سے بہت رابطہ ہے, ہم نے جو کام کرنا مولانا کو فون کرتے مولانا استخارہ کرو, کرنا بھی قرآن سے. اللہ نے استخاروں کے لیے قرآن نازل کیا. وہ قرآن, ایک مولانا گئے کسی گھر میں, انہوں نے کہا مولانا ہمارے گھر میں بڑی بے برکتی ہوئی ہوئی ہے, آپ آئیے اور آ کے کچھ برکت کر دیجیے. کوئی پتہ نہیں جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, بھوت آ گیا, فلان آ گیا, بندش ہو گئی ہے, گرفت ہو گئی ہے, لغویات پتہ نہیں کیا کیا بنائی ہوتی. تو مولانا گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں مجھے قرآن لا کے دیں. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, آپ کو استخارہ کریں, اس طرح کی کوئی بات ہوئی. تو مولانا نے کہا کہ قرآن لا کے دیں. اب جناب گھر میں افراتفری مچ گئی, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ہے تو صحیح قرآن لیکن پڑھا کہاں پر ہے تو صحیح, کیونکہ اماں جہیز میں لائی تھی, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں ہے. تو بہرحال ادھر ادھر تلاش کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد قرآن لا کے پیش کیا گیا مولانا. مولانا نے جیسے ہی پکڑا, ہاتھ مارا تو گرد نکلی بیچ میں سے, اور اس کے صفحے, اس کے ورق گواہی دے رہے تھے کہ اس کو مدتوں سے کسی نے کھول کے نہیں دیکھا. تو مولانا نے جب قرآن کی حالت دیکھی تو اس فیملی والوں سے کہا کہ یہ جو تم نے قرآن کا حشر کیا ہے, استخارہ ہوتا ہے خیر کا مشورہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت تو کر سکتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, یہ تمہیں کوئی خیر کا مشورہ, جس طرح تم نے اس کو سالوں سے حب سے بے جا میں رکھا ہوا گرد و غبار میں قیدی بنا کر, جبکہ یہ تمہاری زندگیوں کی سمت مقرر کرنے والی کتاب تھی اور تم نے اس کو قید کر دیا کہ نہ باہر نکلے گا تو نہ بولے گا, تو یہ تمہاری اللہ کی بارگاہ میں شکایت تو کر سکتا ہے, تمہارے لیے کوئی خیر کی خبر اس قرآن میں نہیں موجود. صلوات پڑھیے محمد والے کو. آج کی عرائض کو میں یہیں پر تمام کرتا ہوں, وقت کافی سارا گزر چکا, چند نکات اور ہیں کہ جو انشاءاللہ باقی ماندہ دن ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حقیقت عزاداری کیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ کافی کچھ تصویر آپ کے ذہنوں میں واضح کر پا رہا ہوں. عزاداری ان چیزوں کی حفاظت کا نام ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی, جو فرامین اہل بیت میں موجود ہیں, جو احکام شریعت ہیں. ہمارے مولا حسین جب کربلا کے راستے میں تھے, جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ میرے ساتھ آؤ, جانتے ہیں کیا کہتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے الا ترون, تمہیں نظر نہیں آ رہا, ان الحق لا يعمل, حق پر عمل نہیں ہو رہا, حق پر عمل نہیں ہو رہا. اگر میں دیکھ رہا ہوں حق پہ عمل نہیں ہو رہا, میں کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے. امر بالمعروف واجب کیا ہے سمجھداری سے. امر بالمعروف کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ انسان گلے پڑ جائے, پہلے دن جا کے لڑنا شروع کر دے. بعض لوگ یا تو دین سے دور ہوتے ہیں یا پھر دین کی ایسی ہائی ڈوز لیتے ہیں کہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دے, سمجھتے ہیں یہ سارے کافر ہیں. جبکہ اگر آپ کسی کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں, کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, تو نرم ترین جگہ سے شروع کریں گے آپ, اور پوری احتیاط کریں گے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں, کوئی ایسا رویہ نہ اپناؤں کہ یہ ہو سکتا ہے اس نے آ جانا ہو لیکن میرے رویے سے بدک تک چلا جائے. پھر رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنائی، ایک بہت پیارا جملہ ہے ان کا، کہتے ہیں کہ محرم اور سفر کے لیے، عزاداری کے لیے، عزاداروں کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے نا کہ حر دشمن تھا، اور اس جو اس کے اندر انقلاب آیا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ شخص جو امام کی کے گھوڑے کی لگام پکڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص عاشور کے دن کس مقام پر فائز ہوگا، تصور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے گستاخی کی ہے میں بدلہ لوں اس سے، کیونکہ حسین کا کام بدلے لینا نہیں ہے، حسین کا کام ہدایت کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو امام نے ایسا کام کیا کہ بالآخر حر آ گیا، حر آ گیا نا امام کے لشکر میں، امام نے ایک ایسی رگ پر اس کی ہاتھ رکھ دیا کہ امام نے اس کو بالآخر اس قابل کر دیا کہ وہ واپس آ جائے۔ تو آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کہ عزادار سیکھے اس کہ جب مجالس عزا برپا کی جائیں، جلوس آئے عزا ہوں، کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا حر کے کیفیت والا شخص آنا چاہتا ہو لیکن آپ کے کسی غلط رویے سے وہ نہ آ سکے، ادھر ہی رہ جائے۔ آپ کو نہیں پتا لیکن خدا کو پتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے خدا بند عالم اس بندے کو لائے قیامت کے دن آپ کے سامنے اور کہے کہ یہ تو مائل تھا حسین کی طرف، یہ تو مائل تھا اہل بیت کی طرف، یہ تو مکتب اہل محبت تو رکھتا تھا، یہ اس مکتب میں بھی آ جاتا لیکن جب یہ آنے کی سوچ رہا تھا محرم میں تو نے ایک حرکت ایسی کر دی کہ یہ آتا آتا واپس چلا گیا۔ کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و آر نہ بنو، کیونکہ آج مکتب امام حسین کا پرچار، اس کی تبلیغ، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، امانت ہے ہمارے پاس اور یہ دنیا کی قیمتی ترین امانت ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام انسانیت ہے، اسی کا نام ظلم کے سامنے، یہ ساری خصوصیات ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، یہ مظلوم کے حامی بننا، یہ ساری کی ساری خصوصیات اس مکتب میں انسانیت کے سامنے پیش کرنی آپ نے، اور عزادار اس سے غافل ہو جائے۔ پھر جب کوئی قوم غافل ہو جاتی ہے دین کی اقدار سے، دین کی حقیقت سے، تو پھر دین کا وارث بھی اٹھے ان پہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ، کچھ دنیا پرست اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کربلا وجود میں آتی، کربلا وجود میں آ جاتی۔ وقت ہمارا تمام ہونے کی طرف جا رہا ہے، مجھے چونکہ پہلا اتفاق ہے اس مقام پر، مقام مقدس پر عشر محرم پڑھنے کا، تو مجھے یہاں کی رسم معلوم نہیں تھی کہ آج جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ آج جناب علی اصغر کے جھولے کی شبی برآمد ہوگی، تو مصائب جناب علی اصغر کا بھی میں انشاءاللہ تعالی تکرار کروں گا، لیکن اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علی اکبر تو حسین کا بیٹا ہے، علی اکبر کی رگوں میں تو ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، علی اکبر، علی اصغر امام وقت کا بیٹا ہے، اگرچہ ششماہا ہے، لیکن کربلا والوں میں تو ایسے لوگ شامل تھے، ایسے بچے شامل تھے، ایسی مائیں شامل تھیں، ایسے اصحاب شامل تھے کہ انہوں نے جو کر دکھایا کربلا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک خاندان ہے کربلا میں، باپ ہے، ماں ہے، اور ان کا کم سن بچہ ہے، باپ جاتا ہے میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے، امام حسین کی نصرت کے لیے میدان میں جاتا ہے، شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد اپنے گھوڑے سے زمین پر گر کر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں. امام اس کی لاش کو لے کر آتے ہیں. اب اس کی بیوی تازہ تازہ بیوہ ہوئی, شوہر کا سایہ سر سے اٹھا ہے. لیکن جذبہ دیکھیے کربلا کی ماں کا. اس کا ایک کم سن بچہ بھی ہے جو تازہ تازہ یتیم ہوا ہے. امام اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ جس کا باپ شہید ہوا تھا وہ بچہ آیا ہے امام کے پاس, اور امام سے آ کر کہتا ہے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. تربیت دیکھیے, مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. امام حسین کریم ابن کریم اس بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی تیرے بابا شہید ہوئے اور تو اپنی ماں کا واحد سہارا ہے, تو اپنی ماں کا سہارا بننے کے لیے باقی رہ, میدان میں نہ جا. وہ بچہ عرض کرتا ہے مولا حسین میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے, میں خود تو نہیں آیا, میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جس رستے میں تیرا باپ قربان ہوا جا تو بھی اپنی جان مولا پر نثار کر دے. اس ماں کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ اب امام نے اس بچے کو اجازت دی, یہ میدان میں گیا, دشمنوں میں گھر گیا, دشمنوں میں گھر گیا, دشمنوں نے اسے قتل کر دیا, اور اس کا سر کاٹ کر حسینی خیموں کی طرف پھینکا اس بچے کا سر. ماں کھڑی تھی, جہاں ماں کھڑی تھی ظالموں نے سر وہی پھینکا, اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہی تھی, سر ماں کے پاس آ کر گرا. عزاداروں اس ماں نے سر کو پکڑا اور کچھ نہیں کیا, اٹھا کے واپس پھینکا لشکر کی طرف اور کہا راہ خدا میں جو چیز دے دے ہم واپس نہیں لیتے. ایسی ماں دکھا سکتے؟ کربلا ایسی مائیں پیدا کرتی. اور عزاداروں بس میں کہوں یہ وہ بچے ہیں جن کا سردار علی اصغر ہے, شش ماہ کا حسین کا شہزادہ. بس میں کل کے جملے تکرار کروں گا تاکہ جھولے کی شبیہ برآمد کی جائے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا عزاداروں کہ ابھی جب جھولا نکالا جائے گا کتنی عقیدت کے ساتھ اٹھایا ہوگا اٹھانے والوں نے, کتنے احترام کے ساتھ آپ زیارت کریں گے, آپ چومیں گے اس جھولے کو علی اکبر کی عقیدت میں. لیکن ذرا اس ماں کے غم کا اندازہ کیجئے کہ جس نے اپنے بچے کی لاش کو کسی جنازے میں نہیں بلکہ تیر کی نوک پر دیکھا تھا اور پکار رہی تھی ہائے میرا علی اصغر, بھلا تیرے جیسے بچے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. بس میں وہ جملہ تکرار کروں جو میں نے کل پڑھا تھا کہ یہ وہ واحد شہید ہے کہ جب حسین لے کر آئے سکینہ نے زیارت کر لی اپنے بھائی اصغر کی, ماں رباب نے زیارت کر لی, اس کے بعد حسین نے تمام شہداء میں سے اس کم سن شہید کی قبر بنائی اور قبر میں علی اصغر کو دفنا دیا, اور شاید یہ سمجھے کہ علی اکبر کے غم علی اصغر کے غم تمام ہو گئے. لیکن 11 محرم کا سورج طلوع ہوا, لعین نے حکم دیا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھایا جائے, تمام شہداء کے سر نیزوں پر چڑھے, کہیں شبیہ پیغمبر کا سر نظر آتا ہے, کہیں عباس کا سر نظر آتا ہے, کہیں میرے مولا حسین کا سر دکھائی دیتا ہے. اب جو سروں کو گنا گیا تو یہ لعین کہتا ہے اس بچے کا سر دکھائی نہیں دیتا جس کو پانی پلوانے حسین لایا تھا, مجھے اس کا سر چاہیے. اشکیا نے نیزے مارنے شروع کیے, بی بی رباب دیکھ رہی ہے جہاں حسین نے قبر کھود کے اصغر کو دفنایا تھا, نیزوں والے قریب آ رہے ہیں, نیزے زمین میں مار کے اصغر کو ڈھونڈ رہے ہیں. عزاداروں پھر ایک لعین نے نیزہ مارا, ایسا نیزا مارا کہ جب باہر آیا بی بی رباب کی چیخ نکلی, کیا دیکھتی ہے کہ علی اصغر نیزے پر بلند ہے اور لعین اپنے خنجر سے اس معصوم کا گلا کاٹ رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.